मंगल 5 मई के सैरबीन के साथ शफी नकीजा मई का सलाम। कराची में एमक्यूएम के एक और रुकन ने रेंजर्स की हिरासत में दम तोड़ा, रेंजर्स ने तबई मौत करार दिया, एमक्यूएम ने तशद्दुज़दा हलाकत कहा, माहिर कानून ने ऐसी हलाकत पर कहा
ये जुर्मे अजीम समझा जाता है क्योंकि जो जिंदगी का हक है इसको सुप्रीम हक के तौर पर माना गया है।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, अब्दुल्ला फारूकी से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुन आफताब अहमद दौरान हिरासत फौत हो गए हैं। उन्हें रेंजर्स ने 90 रोज के लिए हिरासत में लिया था। कराची से रिया सुहेल।
आफताब अहमद को तबीयत नासाज होने के बाद जिना अस्पताल पहुंचाया गया था। शोभा हादसा के इंचार्ज डॉक्टर सीमी जमाली के मुताबिक आफताब को सुबह 7 बजे के करीब अस्पताल लाया गया। उनका ब्लड प्रेशर इंतहा कम था जिसके बाद वो तकरीबन आधा घंटा जेर इलाज रहे और बाद में फौत हो गए। वाज़ह है कि रेंजर्स ने गुज़िश्ता रोज आफताब अहमद को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज के पास पेश कर 90 रोज का रिमांड हासिल किया था। रेंजर्स के खिलाफ अफसर का दावा था कि आफताब अहमद पर टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलविस होने का शुबा है। दूसरी जानिब एमक्यूएम ने वाकये की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है।
पैनामा लीक्स पर पाकिस्तान के तनाजुर में तहकीकात के लिए ज़ाब्ते कार पर हिज़्ब मुखालिफ की जमातें मुत्तफिक हो गई हैं। हिज़्ब मुखालिफ की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर एतजाज अहसन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया,
जॉइंट ऑपोजिशन टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑन पैनामा पेपर, इनमें बुनियादी तौर पे हमने कल जो हमारी मीटिंग थी जॉइंट ऑपोजिशन की, उसमें पहले ही गवर्नमेंट के टीओआरस को हम नाकाबिले कबूल करार दे चुके थे। आज हमने इतना वक्त लगाया है और टीओआरस मुत्तफिका टीओआरस जो बनाए हैं।
उधर पाकिस्तानी वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए इस्तीफा देने के बाद अपोजिशन जमातों के मुतालबे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। रूस ने उम्मीद जाहिर की है कि शाम के शहर हलब में जारी तशद्दुद आइंदा चंद घंटों के दौरान रोक दिया जाएगा। मॉस्को में अक्वामे मुत्तहिदा के शाम के लिए खुसूसी मंदूब से मुलाकात के बाद रूसी वजीर खारजा सरगेई लावरोफ का कहना था कि बशार अल असद की हुकूमत और शामी अपोजिशन को मिलकर मुल्क में 5 साल से जारी खाना जंगी का हल निकालना चाहिए। अक्वामे मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब स्टेफान डामास्टोरा शाम में नाजुक जंगबंदी को बचाने के लिए मॉस्को में मौजूद हैं। और बीबीसी को मालूम हुआ है कि यूरोपीय कमीशन बुध को तुर्की के शहरियों के लिए शेंगेन मुआहदे में शामिल ममालिक में बगैर वीजा सफर की मशरूत इजाजत देगा। यह इकदाम उस मुआहदे का हिस्सा है जिसके तहत तुर्की यूनान जाने वाले पनाहगजीनों को वापस बुलाएगा। यूरोपीय ममालिक चाहते हैं कि वीजे के मुआहदे से कबल तुर्की आज़ादी इजहार, आज़ादाना मुकदमे और अकलियतों के हकूक के बेहतर तहफ्फुज़ की खातिर दहशतगर्दी के क़वानीन में तरमीम जैसी शरायत मंजूर कर ले। बरतानिया के प्राइमरी स्कूल्स ने बच्चों की तरफ से एहतजाज के बायस हड़ताल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वजह सुनिए सारा हसन की जबानी।
ये एहतजाज 6 और 7 साल के बच्चों के कौमी सतह पर इम्तिहानात लिए जाने के खिलाफ है जिसका इंतजाम वालदेन के 300 मुख्तलिफ ग्रुप कर रहे हैं। उनका दावा है कि इसमें आज हजारों तुलबा क्लासों का बायकॉट करेंगे। मुहिम चलाने वालों का कहना है कि बच्चों की वसी तर तालीम की तरसील सिर्फ स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट की वजह से ही मुतासर हो रही है। वजीर तालीम का कहना है कि स्कूल से सिर्फ एक दिन की गैर हाजिरी भी नुकसानदेह हो सकती है।
सहारा डेजर्ट के शुमाल और जनूब में वाक़े 20 अफ्रीकी ममालिक के वज़रा सेनेगाल में मुलाकात कर रहे हैं ताकि ये तय किया जा सके कि किस तरह पूरे बर्रे आज़म से एक ग्रीन बेल्ट गुजारी जाए। यह तवक्को की जा रही है कि ग्रेट ग्रीन वॉल कहलाई जाने वाली यह ग्रीन बेल्ट 7,000 किलोमीटर तक फैल जाएगी जो सेनेगाल से शुरू होकर जबूती तक जाएगी। इस तजवीज़ को अक़वामे मुत्तहिदा की हिमायत हासिल है। केन्या के दारुलहुकूमत नैरोबी में 4 रोज कबल मुनहदम होने वाली इमारत के मलबे से एक 7 माह की बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया है। 6 मंजिला रिहायशी इमारत शदीद बारिशों के बाद मुनहदम हो गई थी जिसमें कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए थे। मजीद कई अफराद के अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। स्पेन के किंग फेलिपे ने पार्लियामान को बाकायदा तहलील कर दिया है और कई महीनों के तातुल के बाद ताज़ा इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है। गुज़िश्ता दिसंबर में होने वाले इंतखाबात के बाद हरीफ जमातें मखलूत हुकूमत नहीं बना पाई थीं जिसके बाद अब ताज़ा इंतखाबात 26 जून को होंगे। गुज़िश्ता इंतखाबात में 2 नई सियासी जमातें उभर कर सामने आई थीं। اور ترکی کی پولیس نے ملک بھر سے 100 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا ہے جن میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس بھی شامل ہیں اور ان پر الزام ہے کہ وہ جعلی نسخے دکھا کر ادویات خریدتے تھے تاکہ انہیں پی کے کے سے تعلق رکھنے والے شدت پسندوں کو عراق اور شام بھیجا جا سکے. انہی چھاپوں میں پولیس نے 1.40 کروڑ ڈالرز کی ادویات بھی برامد کی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیربین کا بڑا موضوع زیر حراست اموات. ایسی حراستوں کی بابت قومی اور بین الاقوامی قانون کیا کہتا ہے اور یہ حراست اور یہ موت حراست میں ہوئی کس کی ہے؟ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار کے کوآرڈینیٹر آفتاب احمد دوران حراست فوت ہوئے. انہیں رینجرز نے 90 دن کے لیے حراست میں لیا تھا. انسانی حقوق کمیشن کے مطابق گزشتہ 15 ماہ میں 11 مشتبہ افراد زیر حراست فوت ہوئے ہیں. انسانی حقوق کمیشن کے مطابق 90 روز تحویل میں رکھنے سے تشدد کے خدشات بڑھ جاتے ہیں. ریاض سہیل کی رپورٹ.
آفتاب احمد کو طبیعت ناساز ہونے کے بعد جناح اسپتال پہنچایا گیا تھا. شعبہ حادثات کے انچارج ڈاکٹر سیمی جمالی کے مطابق آفتاب کو صبح 7 بجے کے قریب اسپتال لایا گیا. ان کا بلڈ پریشر انتہائی کم تھا جس کے بعد وہ تقریباً آدھا گھنٹہ زیر علاج رہے اور بعد میں فوت ہو گئے. ڈاکٹر سیمی نے آفتاب کی موت کی وجہ بتانے سے انکار کیا اور کہا کہ جب تک پوسٹ مارٹم نہیں ہو جاتا وہ کچھ نہیں بتا سکیں گی. دوسری جانب رینجرز کے ترجمان نے ایک اعلامیے میں دعویٰ کیا کہ دوران حراست آج صبح سینے میں تکلیف کی شکایت پر ملزم آفتاب کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال ہو گیا. ترجمان کے مطابق ملزم آفتاب احمد کو مختلف جرائم میں ملوث ہونے کی وجہ سے رینجرز نے 1 مئی کو گرفتار کیا تھا. واضح ہے کہ رینجرز نے گزشتہ روز آفتاب احمد کو انذار دہشت گردی کی عدالت کے جج کے پاس پیش کر 90 روز کا ریمانڈ حاصل کیا تھا. رینجرز کے لاف سر کا دعویٰ تھا کہ آفتاب احمد پر ٹارگٹ کلنگز اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث ہونے کا شبہ ہے. ادھر متحدہ کنوینٹ کے ڈپٹی کنوینر اور رکن قومی اسمبلی قنور نوید کا کہنا ہے کہ آفتاب احمد کی ہلاکت رینجرز کے مبینہ تشدد میں ہی ہوئی ہے.
بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ رینجرز نے ان کو بعد از مرگ بھی اپنی حراست میں رکھا. اپنی حراست ہی میں رکھ کر ان کا پوسٹ مارٹم کیا کرایا گیا اور ایک گھر جس کی والدہ حیات ہے, جس کے بھائی بہن موجود ہیں, جس کی بیوہ موجود ہے, جس کے 5 معصوم بچے ہیں, اس کو زیر حراست رکھ کر ہی اور ای بی سینٹر جہاں پر کے اپنا لاوارث لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے وہاں چھوڑ کے چلا جانا, نہ یہ کسی قانون کا حصہ ہے اور نہ کسی انسانیت کا حصہ ہے.
انسانی حقوق کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 15 ماہ کے دوران آفتاب سمیت 11 افراد پولیس اور رینجرز کی حراست میں ہلاک ہو چکے ہیں. انسانی حقوق کمیشن کی چیئرپرسن زہرا یوسف کا کہنا ہے کہ آفتاب احمد کی ہلاکت کی تحقیقات کی ضرورت ہے.
قانون کے مطابق 90 دن کا ٹائم ملا ہے تو ظاہر ہے اس میں ٹارچر کی پاسبلٹی جو ہے وہ بڑھتی ہے. جو پہلے بھی جو انسٹنسز ہوئے ہیں وہ ٹارچر کی وجہ سے, شبہ سب سے زیادہ یہی ہے کہ ٹارچر ہوا ہے اس کیس میں بھی. اور برابر آپ نے دیکھا ہوگا کہ رینجرز کافی دن تک 90 ڈیز کے لیے رکھتے ہیں لوگوں کو, اور چاہے وہ ایم کیو ایم کے ورکرز ہوں یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے, اور ان کو جب چھوڑتے ہیں تو ان کی اگر ٹی وی کوریج یا میڈیا کوریج ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان پر تشدد کیا گیا ہے.
انذار دہشت گردی ایکٹ کے تحت رینجرز کو گزشتہ 2 سالوں سے مشتبہ افراد کو 90 روز تحویل میں رکھنے کے اختیارات دیے گئے تھے. ہر 3 ماہ بعد ان میں اضافہ ہوتا ہے اور آج ان اختیارات کی مدت پوری ہو رہی ہے. اس سے قبل ڈائریکٹر جنرل رینجرز میجر جنرل بلال اکبر نے وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کی ہے. دریاسنا سندھ اسمبلی میں بھی متحدہ کمیونٹی کے اراکین اسمبلی نے کارکنوں کی جبری گمشدگی کے خلاف احتجاج کیا. یاد رہے کہ ایم کیو ایم نے پیر کو مبینہ لاپتہ 171 کارکنوں کی فہرست سپریم کورٹ میں پیش کی تھی. سینیٹر عتیق نے یہ رپورٹ جمع کرائی ہے. जिसमें रेंजर्स पर इल्जाम आयद किया गया है कि कई कारकुनों को उनके घरों से गिरफ्तार किया गया था। रियाज सोहेल, बीबीसी कराची।
एम क्यू एम के अराकीन की गिरफ्तारियों, हलाकतों और मामलात के हल के लिए एम क्यू एम की कोशिशों के बारे में मैंने एम क्यू एम के कन्वीनर नदीम नुसरत से बात की और पहले यह जानना चाहा कि कराची में एम क्यू एम के ऐसे कितने लोग हैं जिनकी कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में मौत हुई।
अगस्त 2013 में जब से ये मौजूदा कराची ऑपरेशन शुरू हुआ, तब से अब तक हमारे पास जो रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स हैं एमकेएम के कारकुनों के मावरा अदालत कत्ल के, वो 55 जो हैं वो उनकी तादाद है, नहीं 55 उनकी तादाद है। जबकि इसके अलावा 213 से जायद ऐसे कारकुनान हैं जिनको गिरफ्तार किया गया पिछले तकरीबन पौने तीन वर्षों में, और गिरफ्तारी के बाद से उनका आज तक नहीं पता कि वो कहाँ हैं। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये बाकायदा यूनाइटेड नेशन ने अपनी रिपोर्ट में जो है मेंशन किया है।
अच्छा।
और इसके अलावा तकरीबन इस ऑपरेशन में 10,000 से जायद रिकॉर्डेड हमारे पास वाकयात है जिसमें छापे मारे गए, 5,000 से थोड़ा सा ऊपर हमारे कारकुनान गिरफ्तार हुए जिनमें से 1,000 अभी तक हिरासत में है, यानी मुख्तलिफ जेलों में है सिंध की।
अच्छा, तो जाहिरी बात है सवाल ये पैदा होता है, आपने इस सिलसिले में हुकूमत से राबता किया, जिम्मेदार इदारों से राबता किया कि आपके गिरफ्तार शुदा अराकीन से कानून के मुताबिक सलूक को यकीनी बनाया जाए? ये
आपका बहुत अच्छा सवाल है और मैं इस पे बड़ा कैटेगोरिकली बताऊं कि जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो हमारा एक बहुत वाज़े मौकिफ रहा कि ऑपरेशन पर हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे जो तहफ़ुज़ात हैं वो ये हैं कि जब किसी को अगर गिरफ्तार किया जाए तो वो वारंट के साथ गिरफ्तार किया जाए, अदालत में पेश किया जाए, उसको टॉर्चर ना किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम बार बार मुतालबा करते रहे वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखला से, और जहाँ जहाँ हमारी पहुँच थी हमने ये मुतालबा किया कि एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए इस ऑपरेशन की, जो कि आज के रोज तक नहीं बनाई गई।
तो अब मुझे आप ये बताइए नदीम नुसरत साहब के जो कानूनी रास्ते थे वो तमाम के तमाम पूरे आपके बयान के मुताबिक पूरे हो गए, अब अगला कदम क्या है?
अब असल में यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि हम पाकिस्तान को कहाँ ले जाना चाहते हैं। हमसे कहा जाता है कि आप पुरअमन जद्दोजहद करें, पुरअमन जद्दोजहद के जो जराए होते हैं वो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में कोई सुनवाई नहीं है, हुकूमत सुन नहीं रही, अदलिया सुन नहीं रही, कमीशन बनाए जा रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। अब अगर आप इस पर सड़क पर आते हैं तो कहा जाता है कि आप अपने कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। सवाल ये है कि जो आज पूरे पाकिस्तान को सोचना होगा, पूरी दुनिया को सोचना होगा कि ये कैसे दहशतगर्द हैं, ये किस किस्म की तरबियत लेते हैं, ये किस किस्म का असलाह है जो ना उनके दिफा में इस्तेमाल होता है, ना ये तरबियत उनके दिफा में इस्तेमाल होती है, ना किसी हमले में इस्तेमाल होती है। तो ये तमाम चीजें इस बात का सबूत है कि ये प्रोपेगेंडा किया गया एम क्यू एम को क्रिमिनलाइज करने पर। लेकिन जब आज जबकि दूध का दूध पानी हो गया है और पाकिस्तान में हमें जमहूरियत को रखना है, कानून को अगर हमें रखना है, तो फिर हमें कानूनी और जमहूरी अंदाज में हमें हमारा हक और इंसाफ देना होगा। मैं समझता हूँ कि महाजरों को दीवार से लगा दिया गया है। सोशल मीडिया पर अगर आप पढ़ें तो लोगों का गुस्सा वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि एम क्यू एम को अब सड़कों पर आना चाहिए, और अगर ये फैसला हुआ तो इसकी जिम्मेदारी एम क्यू एम पर या अवाम पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के अरबाब इख्तदार और अरबाब इख्तियार दोनों पर आयद होगी।
कन्वीनियर एम क्यू एम, ये थे नदीम नुसरत। क्या कराची के लिए रेंजर्स और रेंजर्स के लिए कराची लाजिम मलजूम है? इस मौजू और दीगर मुतालका मौजूद पर मैंने सीनियर सहाफी और तज्जियाकार अब्बास नासिर से स्पेन में बात की, पूछा जेरे हिरासत हलाकतें क्या सिर्फ रेंजर्स ही के तहत होती हैं?
देखिए शफी, कराची में बदकिस्मती से पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में भी जेरे हिरासत हलाकतों का तो एक बड़ी पुरानी तारीख और रिवायत है, बड़ी ट्रेजिक है, लेकिन ये हर थाने में पंजाब में भी बड़ी पुरानी रिवायत है कि वहां भी ऐसा होता था। लेकिन मसला ये है कि अब एक ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को या उससे भी बदतर ये कि एक लिसानी ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है। नाउ द पॉइंट इज कि एमक्यूएम ने खुद बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स की जब उसका बस चलता था, लेकिन एक ग्रुप और सियासी पार्टी के तर्ज अमल में और एक हुकूमत और स्टेट के रद्द अमल में अगर कुछ भी फर्क ना हो तो फिर हर कोई बंदूक उठा के जिसका जो बस चले वो कर ले। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो तहवील में अमवात है ये किसी किस्म से भी एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि अदलिया मौजूद है, आजाद अदलिया,
ठीक है। लेकिन मैं एक चीज फिर स्पेसिफिकली पूछना चाहूंगा अब्बास नासिर साहब के, कराची रेंजर्स के हवाले कब से है?
देखिए रेंजर्स तो कराची में मसला ये है कि एक कराची में 1990s में 92 में जनरल आसिफ नवाज जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तो एक ऑपरेशन की इब्तदा की गई थी। उसके बाद से ये समझ लीजिए कि रेंजर्स वाज ब्रॉट इन एंड देव नेवर रियली गॉन। तो अब प्रॉब्लम ये है कि पुलिस जिसकी जिसने बेनजीर भुट्टो की दूसरे दौरे हुकूमत में एमक्यूएम को टेक ऑन किया और लॉ एंड ऑर्डर बड़े इफेक्टिवली रिस्टोर किया, हालांकि उस वक्त भी इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों की काफी शिकायत होती थी, लेकिन बड़ा टारगेटेड ऑपरेशन किया और काफी इफेक्टिवली डील किया उन्होंने जो एमक्यूएम के जो मिलिटेंट एलिमेंट थे, मैं उनकी सियासी सपोर्ट और उनके सियासी अफराद हैं जो सियासत के जरिए अपना मौका बयान करना चाहते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनके मिलिटेंट विंग की बात कर रहा हूँ। और अब तो ये समझ लीजिए कि काफी अरसे से कराची में सिंध में एक ये समझ लें कि जैसे पुलिस को नाकारा बना दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा मसला ये है कि लॉन्ग टर्म फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर अगेंस्ट एनी क्रिमिनल तो पुलिस ही क्यों होना चाहिए ना। अब पंजाब में तो ये इंसिस्टेंस है पंजाब हुकूमत की कि पंजाब में रेंजर्स और आर्मी का बेइंतहा लिमिटेड रोल रहे और वही फेडरल गवर्नमेंट सिंध में और बलूचिस्तान में एक अनलिमिटेड पैरामिलिट्री रेंजर्स या फ्रंटियर कोर को रोल दिया हुआ। इससे इस वक्त ना सही क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में जो इम्प्रूवमेंट कराची में आई है उससे लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इससे लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल और मुल्क की वहदत पे एक एक सवालिया निशान उस तरह के इश्यूज खड़े हो सकते हैं।
तो यहाँ मैं फिर पूछना चाहूंगा अब्बास नासिर साहब के, जिस तरह इस वक्त रेंजर्स एक कौमी एक्शन मंसूबे के तहत कुछ अरसे के लिए कराची में मौजूद है, क्या वो वापस जाने का भी कोई मंसूबा रखती है? मैं रेंजर्स की बात कर रहा हूँ।
देखिए अभी तक तो ऐसा लगता है कि वो अंग्रेजी का फ्रेज है एज लॉन्ग एज इट टेक्स, यानी एक एक गैर मुइना मुद्दत की तैनाती है और उनको इख्तियारात भी दिए गए हैं और नेशनल एक्शन प्लान, और जब आखिरी कानून पास हुआ था दहशतगर्दी से निमटने के लिए जिसको काफी लोग ये समझ रहे थे कि वो तालिबान और जो कबायली इलाका जात में सो कॉल्ड बैरूनी हाथ के आलाकार बने हुए हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल होगा, अब वो कानून जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो तो सिंध और कराची में जिस बेदरेग अंदाज में इस्तेमाल हो रहा है कहीं भी नहीं।
रेंजर्स के शहर कराची में क्या क्या मफादात या ऐसी कौन सी जरूरियात बन चुकी हैं कि जिनकी वजह से उनकी कराची में तैनाती एक मुस्तकिल अमल नजर आता है?
देखिए कराची जो है ना दैट इज अ सिटी विच जिसको वो एक दफा उसका जोक एक एक तारीख का तारीख में एक मजाक नहीं हकीकत है कि जब नेपोलियन बड़े जोरों पे थे तो उनके एक जनरल को लंदन बुलाया गया था ताकि उनको खातिर खिदमत करके कहा जाए कि अब आप वापस चले जाएं और लंदन की तरफ आंख मत उठा के देखें। तो जाते वक्त उन्होंने उनकी राल टपक रही थी और उन्होंने कहा व्हाट अ सिटी टू प्लंडर, यानी लूटमार करने के लिए क्या शानदार शहर है लंदन। तो मकसद कहने का ये कि कराची तो ऐसा एक शहर है बदकिस्मत जिसमें प्रॉपर्टी डेवलपर्स ड्रग माफिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे अरबों रुपए का कारोबार होता है। अब मैं किसी एक चीज की क्या आपसे जिक्र करूं क्योंकि फिर ये होगा कि जी सबूत नहीं है और इसको बुरा कहते हैं और उसको बुरा कहते हैं, लेकिन पानी की फराहमी से लेकर के जमीनों पर कब्जा, बड़ी बड़ी तारीखी नौयत की इमारतों पर कब्जा, ये जिसका बस चलता है वो करता है और इसमें रेंजर्स भी इससे मुबर्रा नहीं है, वो भी इस काम में है।
इस पे इनसे ये थे सीनियर सहाफी और तजयकार अब्बास नासिर। تو زیر حراست ہلاکتوں کے تئیں قومی اور بین الاقوامی قانون کیا کہتا ہے؟ پاکستان میں زیر حراست اموات کا سلسلہ کس نوعیت کا ہے؟ اس پر میں نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز انڈر انٹرنیشنل لا نامی کتاب کے مصنف ماہر قانون اسد جمال سے بات کی. جاننا چاہا کہ بین الاقوامی قانون ایسی زیر حراست اموات کے بارے میں کیا کہتا ہے.
یہ سب سے بڑا یہ جرم عظیم سمجھا جاتا ہے کیونکہ جو زندگی کا حق ہے اس کو سپریم حق کے طور پر مانا گیا ہے. پاکستان نے 2010 میں کنونشن اگینسٹ ٹارچر یعنی اذیت رسانی کے خلاف جو بین الاقوامی معاہدہ ہے اس کی توثیق کی. اس کے ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس یعنی شہری اور سیاسی حقوق سے متعلق جو بین الاقوامی معاہدہ ہے اس کی توثیق بھی کی. اور دونوں معاہدوں میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ انسان کی جو جان ہے وہ سب سے اعلیٰ حق ہے. اور اس پر بہت ہی شدید کرٹیسزم ہوتا رہا ہے. پاکستان کی جو پالیسیز ہیں ماورائے عدالت قتل سے متعلق تو پاکستان ان دونوں معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور مسلسل کیے جا رہا ہے.
تو یہاں قدرتی سے ایک سوال ہے اسد جمال صاحب, یہ تو بین الاقوامی قانون کی بات ہو گئی, پاکستان کا قانون زیر حراست ہلاکتوں پر کیا کہتا ہے؟
پاکستان کا قانون بھی بڑا واضح ہے جی. کوئی بھی غیر طبعی موت جو پولیس کی حراست میں یا جیل میں موجود قیدی کی ہوتی ہے وہ اس کی باقاعدہ انکوائری کرنا لازم و ملزوم ہے. لیکن یہاں پر جو انکوائریز ہوتی ہیں ان کا ہمیں اندازہ ہے کہ وہ کس طرح سے کی جاتی ہیں. ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ پولیس کے اور دوسری سیکیورٹی ایجنسیز کے کیے گئے اقدامات اور ان کی طرف سے کیے گئے قتل و غارت کو کور کیا جائے. تو پاکستان کے قوانین بڑے واضح ہیں, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو حالیہ برسوں میں جو نئے قوانین آئے ہیں, مثلا پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ ہے, اس کے ساتھ ہی ساتھ جو 21ویں ترمیم کے تحت اس ایکٹ کو بھی تحفظ دیا گیا اور ملٹری کورٹس بھی جو بنائی گئی ہیں, یہ اس اور پھر اینٹی ٹیررزم ایکٹ یعنی انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں جو ترامیم ہوئی ہیں وہ واضح طور پر ہماری ریاست کے رجحان کی عکاسی کرتی ہیں کہ سخت سے سخت تر قوانین بنائے جائیں اور ان سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور یہ تاثر بدستور دیا جاتا رہتا ہے میڈیا میں کہ یہ خاص قسم کے کچھ ملزمان ہیں, مشتبہ افراد ہیں جو اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں, ان کو یقیناً جو ہے نا آہنی ہاتھ سے ہی ان کو گرفت میں لیا جا سکتا ہے. اور آہنی ہاتھ کا مطلب ہمارے کانٹیکسٹ میں, ہمارے پاکستان کے تناظر میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مار دیا جائے, قتل کر دیا جائے, ان کی لاشیں جو ہیں وہ بوریوں میں ملیں, ان کو کہیں پر سیف ہاؤس میں بند کر دیا جائے. لوگ کئی کئی سال ہمارے ہاں سیف ہاؤسز میں اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے اور اب وہ موجودہ یعنی قوانین کے تحت قائم شدہ جو سیل ہیں, جو سیف ہاؤسز ہیں اور پورے پاکستان میں وہ موجود ہیں, ان میں وہ رکھے گئے ہیں اور بغیر کسی انفارمیشن کے, یعنی ان کے رشتہ داروں کو, ان کے وکلا کو, کسی کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں ان کو حراست میں رکھا گیا ہے. تو جب اتنے بڑے پیمانے پر اور یہ ہزاروں کی تعداد میں حراست میں لیے گئے لوگ ہیں, اور اگر آپ پچھلے سال کے اگر اعداد و شمار بھی دیکھیں تو بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ بات کہ پچھلے سال مثال کے طور پر رینجرز نے کوئی 4000 اور اس سے زیادہ مشتبہ افراد کو حراست میں لیا اور ان میں سے 2400 کے قریب مشتبہ افراد کے خلاف کسی قسم کا کیس درج کیا گیا. تو اتنے بڑے پیمانے پر جب آپ حراست میں لیتے ہیں, یہ رینجرز کی میں بات کر رہا ہوں, پولیس کا تو اس میں فگر شامل ہی نہیں, تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے, ٹارچر بھی ہوتا ہے, قتل بھی ہوتا ہے.
تو یہاں ایک سوال میں اور پوچھنا چاہوں گا سر جمال صاحب, جب کوئی شخص قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حراست میں ہلاک ہو جاتا ہے تو حکومت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ کیا عدلیہ بھی کچھ کر سکتی ہے؟
جی یقیناً عدلیہ بالکل کر سکتی ہے. ہمارے ہاں ہمارے آئین میں آرٹیکل 184(3) ہے جس میں کہ 184(3) جس میں کہ جس کے تحت ہمارے ہاں بہت شور اٹھتا رہا ہے. سو موٹو پاورز ہیں سپریم کورٹ کے پاس اس آرٹیکل کے تحت, اور اس میں سپریم کورٹ نے بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے ان کے پاس پاورز ہیں. تو سپریم کورٹ کے پاس تو بہت ہی وسیع قسم کی پاور ہے, ہائی کورٹ کے پاس بھی جو پاورز ہیں وہ کچھ کم نہیں ہیں بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے. لیکن عدلیہ ایک حد تک جا سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
یہ تھے قومی اور بین الاقوامی قانون کے ماہر لاہور سے مسٹر اسد جمال. یہاں میں واضح کرتا چلوں کہ زیر حراست اموات کے سلسلے میں ہم نے اسٹیبلشمنٹ, حکومت پاکستان اور ذمہ داران, ارباب حل وقت اور ارباب اقتدار سب سے بات کرنے کی کوشش کی. کوئی مصروف تھا, کوئی وقت نہ نکال سکا, کسی نے بات کی, ابھی بات کرتا ہوں, اس کے بعد فون مستقلاً بند آیا. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہم سے بات کریں.
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی کا بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا, یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095126111139. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
آئی سی سی نے ٹیسٹ کرکٹ کی نئی عالمی رینکنگ جاری کر دی ہے. پاکستانی ٹیم ایک درجہ ترقی کرتے ہوئے چوتھے سے تیسرے نمبر پر آ گئی ہے. پاکستانی ٹیم نے گزشتہ سال عالمی کپ کے بعد سے اب تک 8 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں جن میں سے اس نے 5 جیتے ہیں, 2 برابر رہے ہیں اور اسے صرف ایک ٹیسٹ میچ میں شکست ہوئی. نئی عالمی رینکنگ میں آسٹریلیا کی پہلی پوزیشن ہے جبکہ بھارت کا نمبر دوسرا ہے. جنوبی افریقی ٹیم تیسرے سے چھٹے نمبر پر چلی گئی ہے. آئی سی سی کی نئی عالمی ون ڈے رینکنگ کل جاری کی جائے گی. لیسٹر والے انگلش پریمیئر لیگ ٹائٹل جیتنے کا جشن منا رہے ہیں. لیسٹر نے پہلی مرتبہ انگلش فٹ بال چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا ہے, اور یہ اس صورت میں ممکن ہوا جب ٹاٹنہم اور چیلسی کا میچ 2-2 گول سے برابر رہا. جس کے بعد ٹاٹنہم کے لیے کوئی موقع نہیں بچا کہ وہ لیسٹر کو ٹائٹل سے دور کر سکے. لیسٹر کی دوہری خوشی کے فٹ بال کے بعد اس سے تعلق رکھنے والے مارک سیلبی بھی سنوکر کے عالمی چیمپئن بن گئے. فائنل میں مارک سیلبی نے چین کے ڈنگ جون ہوئی کو 14 کے مقابلے میں 18 فریم سے شکست دی. مارک سیلبی دوسری مرتبہ عالمی سنوکر چیمپئن بنے ہیں. چیمپئنز لیگ کے سیمی فائنل کا دوسرا میچ آج بائرن میونخ اور اٹلیٹیکو میڈرڈ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلے گئے پہلے میچ میں میڈرڈ نے 1 گول سے کامیابی حاصل کی تھی. کل کھیلے جانے والے سیمی فائنل میں ریال میڈرڈ اور مینچسٹر سٹی کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا پہلا میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا تھا. اس میچ میں کرسٹیانو رونالڈو ہیمسٹرنگ کی تکلیف کے سبب نہیں کھیلے تھے, لیکن اب انہوں نے دوبارہ ٹریننگ شروع کر دی ہے.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا. سربین کے بڑے موضوع زیر حراست اموات کے بارے میں اسے سوشل میڈیا پہ کافی رائے آ رہی ہیں. ٹویٹ اور فیس بک دونوں خاصا بول رہے ہیں. اگر پروگرام میں وقت ملا تو میں بعض کو شامل کرنے کی کوشش کروں گا. سربین میں اس وقت جبکہ نصف سربین بیتتا ہے, خاص خاص خبروں کا خلاصہ آتا ہے. آج خبروں کی ذمہ داری عبداللہ فاروقی کی ہے.
پاکستان کے شہر کراچی میں سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن آفتاب احمد رینجرز کی حراست میں فوت ہو گئے ہیں. انہیں ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث ہونے کے شبے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے فوجی عدالتوں کی جانب سے 11 خطرناک دہشت گردوں کو دی جانے والی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے، جو شہریوں کے قتل، اغوا، فوج اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں پر حملوں، اسکولوں اور مواصلات اور انفراسٹرکچر کی تباہی میں ملوث تھے۔ روس نے امید ظاہر کی ہے کہ شام کے شہر حلب میں جاری تشدد آئندہ چند گھنٹوں کے دوران روک دیا جائے گا۔ روسی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ بشار الاسد کی حکومت اور شامی اپوزیشن کو مل کر ملک میں 5 سال سے جاری خانہ جنگی کا حل نکالنا چاہیے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا اپڈیٹ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے ایوان بالا سینٹ میں قائد حزب اختلاف چودھری اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ انہیں یہ تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں کہ پاناما لیکس کے معاملے پر وزیر اعظم کے استعفے سے متعلق حزب مخالف کی جماعتوں میں اتفاق رائے نہیں ہے، لیکن اس سے حزب مخالف کی جماعتوں کے اتحاد کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
پاناما لیکس میں آف شور کمپنیز کی عدالتی تحقیقات کے حوالے سے متفقہ ضابطہ کار بنانے کے لیے حزب مخالف کی 8 جماعتوں کے نمائندوں کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ اس معاملے پر حزب مخالف کی جماعتوں کی طرف سے ایک متفقہ ضابطہ کار حکومت کو بھجوا دیا گیا ہے، جس کے مطابق پہلے مرحلے میں وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے افراد کے اثاثوں کے بارے میں تحقیقات کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس متفقہ ضابطہ کار میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے خلاف تحقیقات 3 ماہ میں مکمل کی جائیں گی، جبکہ پاناما لیکس میں آنے والے دیگر افراد کے خلاف تحقیقات 1 سال میں مکمل کی جائیں گی۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف نے کہا کہ نواز شریف عدالتی کمیشن کی تشکیل سے پہلے سن 1985 سے اپنے اور اپنے خاندان کے اثاثوں کی تفصیلات پیش کریں، جن کی عدالتی کمیشن تحقیقات کرے گا۔ ایک سوال کے جواب میں چودھری اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ پاناما لیکس کے بعد وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کے بارے میں حزب مخالف کی جماعتوں میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔
وزیر اعظم کے استعفے پہ بڑی واضح بات ہے کہ اپوزیشن میں اختلاف تو نہیں پر اتفاق رائے بھی نہیں ہے۔ اکثریتی جماعتیں بھاری اکثریت سے استعفے کو مانتی ہیں اور ہم اپنے اپنے تئیں، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ہم اپنے مطالبے سے، استعفے کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، پر جوائنٹ ڈیکلریشن میں ایک مشترکہ پوزیشن لی گئی ہے جس میں آپ نے پڑھا ہے کہ اخلاقی طور پر ان کو جو آئینی ہے اخلاقی طور پہ کرنا چاہیے، اس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ حزب مخالف کی جماعتوں نے پاناما لیکس کی تحقیقات سے متعلق حکومت کو ضابطہ کار بھیج دیے ہیں، اور اگر حکومت نے انہیں تسلیم نہ کیا تو پھر حزب مخالف کی جماعتیں پلان بی پر عمل درآمد کریں گی۔ اجلاس میں شریک جماعت اسلامی کے رہنما اسد اللہ بھٹو نے کہا کہ وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کا مطالبہ سیاسی تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پر اس بارے میں ابھی الزام عائد کیا گیا ہے جو ابھی ثابت نہیں ہوا۔ پاناما لیکس کی تحقیقات کے بارے میں حزب مخالف کی جماعتوں کے ضابطہ کار کے بارے میں حکومتی رد عمل ابھی سامنے نہیں آیا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان میں حزب مخالف کی جماعتیں پاناما لیکس کے معاملے پر وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ وزیر اعظم ملک میں اپنی دیگر مصروفیات کے دوران اپنے مخالفین کو آڑے ہاتھ لے رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے بنوں میں ترقیاتی منصوبوں کے انعقاد پر عوامی جلسے سے خطاب میں حزب اختلاف اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ تفصیل کے ساتھ دردانہ انصاری۔
بنوں میں وزیر اعظم نواز شریف یوں تو علاقے میں نئے اور بڑے ترقیاتی منصوبوں پر اعلانات کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اس موقع پر حکومت کے ناقدین، خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نیا پاکستان بنانے والے سنہرے خواب دکھا کر بھول گئے ہیں۔
اس حکومت کو، صوبائی حکومت کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 3 سال۔ 3 سال میں نیا خیبر پختونخوا بنا؟ 3 سال میں نیا بنو بنا؟ لیکن آج الحمدللہ ہم نیا بنو بنانے آئے ہیں۔
خطاب کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ حزب اختلاف اتنے عرصے دھاندلی کی شکایت کرتے رہے اور دھرنے دیتے رہے، پھر بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی دھاندلی حکومت نے نہیں کی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے قیام اور اس کی تحقیقات پر نواز شریف نے کہا،
سپریم کورٹ پہ فیصلہ چھوڑ دیا ہے اور آپ جانتے میں نے کہا کہ ہمارے خلاف ایک پائی کی کرپشن بھی اگر ثابت ہو جائے ایک منٹ میں نواز شریف اپنے گھر چلا جائے گا۔
وزیر اعظم نواز شریف نے کے پی کے میں نئی یونیورسٹی اور بنو میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قیام کا اعلان کیا۔
آج ایک تاریخی اعلان اور میں کر رہا ہوں، اور اکرم درانی صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے اس کا بہت اچھی طرح سے احساس کیا ہے کہ یہاں لکی مروت میں یونیورسٹی کے قیام کا اعلان کر رہا ہوں۔ آخر میں میں بنو ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنانے کا اعلان کرتا ہوں۔
اس کے علاوہ وزیر اعظم نے پاک چین اقتصادی راہداری پر بنو میں انڈسٹریل زون اور اس کے لیے گرانٹ کی منظوری کا بھی اعلان کیا۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بم کے ایک دھماکے میں پولیس کے 5 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ سرکاری حکام کے بقول پولیس کی گاڑی کو مشرقی ہائی وے مشرقی بائی پاس کے علاقے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
یہ دھماکہ شہر کے مشرقی بائی پاس کے علاقے میں بوسا منڈی کے قریب ہوا۔ ایس ایس پی آپریشنز کوئٹہ سید ندیم حسین نے بتایا کہ اس علاقے میں نامعلوم افراد نے سڑک کنارے دھماک خیز مواد نصب کیا تھا۔ دھماک خیز مواد کو سوک ریموٹ کنٹرول سے اڑایا گیا جب پولیس کمانڈوز آر آر جی کی ایک گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی۔ ایس ایس پی آپریشنز کے مطابق جس گاڑی کو نشانہ بنایا گیا وہ علاقے میں معمول کی گشت پر تھی۔
جب تمام موبائلز آر آر جی کی جو ہیں گشت کے لیے نکلتی ہیں علاقے کی سیفٹی اور سیکورٹی کے لیے، یہ اپنے معمول کے مطابق موبائل نکلی ہے 1-5 کی نفری کے ساتھ، جس میں ایک کمانڈر، ایک ڈرائیور اور 4 جوان تھے۔ تو اس موقع پہ پہنچ کے آئی ڈی کا ایک بلاسٹ ہوا ہے جس کا امپیکٹ کافی ہیوی تھا، جس کی وجہ سے زخمی ہوئے 3 لوگ شدید زخمی ہیں اور 2 جو ہیں معمولی زخمی ہوئے۔
زخمی پولیس اہلکاروں کے علاج کے لیے سی ایم ایچ کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ ایس ایس پی آپریشنز نے بتایا کہ بم دھماکے کے لیے 2 کلو دھماک خیز مواد استعمال کیا گیا تھا۔ مشرقی بائی پاس کوئٹہ شہر کا نوائی علاقہ ہے۔ مشرقی بائی پاس اور کوئٹہ شہر کے دیگر علاقوں میں پہلے بھی بم دھماکوں اور پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ رواں سال اب تک ان واقعات میں کوئٹہ شہر میں بم دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں 15 سے زائد پولیس اہلکار ہلاک ہوئے۔ ایس ایس پی آپریشنز کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کاروائیوں سے پولیس کے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔
میں صرف آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بزدلانہ کاروائی سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ ان کو بھی ٹریک ڈاؤن کریں گے، اور یہ جو ہے بھاگ کے کہیں نہیں جانے۔
اس واقعے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان کے مرکزی ترجمان محمد خراسانی نے اپنی تنظیم کی جانب سے قبول کی ہے۔ بی بی سی کے اسلام آباد دفتر کو بھجوائی جانے والی ایک ای میل کے مطابق یہ کاروائی الکہ محسود کے کمانڈر شہریار گروپ نے کی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
دنیا آج ورلڈ فریڈم ڈے منا رہی ہے۔ پریس کے سلسلے میں سوال یہ ہے کہ پاکستان میں آزادی صحافت کی کیا صورتحال ہے؟ اس کے لیے رپورٹ تیار کی ہے آپ کے لیے عبداللہ فاروقی نے۔
آزادی صحافت کے عالمی دن پر اسلام آباد میں صحافیوں کی یہ ریلی کئی دہائیوں کی جدوجہد سے حاصل ہونے والی آزادی صحافت کے دفاع کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن ماہرین کو تشویش ایسے حالیہ رجحانات سے ہے جو ملک میں آزادی اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی پر منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے صدر شکیل انجم آج کے دن کی مناسبت سے کہتے ہیں کہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ آزادی کس سے حاصل کرنی ہے۔
ایک عامل صحافی سمجھ سکتا ہے کہ ہمیں کس حد تک آزادی چاہیے، اس کی وہ خود بھی ڈیفائن کر سکتا ہے، اور آپ لوگوں کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ ہمیں کتنی آزادی چاہیے، لیکن اس بات کا تعین کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہمیں آزادی کس سے چاہیے۔ کیا ہمیں آزادی دہشت گردوں سے چاہیے؟ ہمیں آزادی ایجنسیوں سے چاہیے؟ ہمیں آزادی مولویوں سے چاہیے؟ انتہا پسندوں سے چاہیے یا ہمیں اپنے مالکان سے چاہیے.
پاکستان میں آزاد صحافت کی راہ میں حائل مشکلات میں پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی پیمرا کی طرف سے ادارتی ہدایت جاری کرنے کا جارحانہ نظام، سیاسی جماعت کے رہنما کی تقاریر اور انٹرویوز پر پابندی کا قانونی قدم، معروف صحافی حامد میر پر قاتلانہ حملہ کرنے والوں کے تعین میں عدالتی کمیشن کی ناکامی، قومی اسمبلی میں سائبر کرائم بل کی منظوری شامل ہیں. سینئر صحافی فرح ناز اس کے علاوہ چند اداروں کی جانب اشارہ کر رہی ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں.
جب آپ کو باقاعدہ ٹویٹ کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ نہیں آپ نے یہ خبر اس کا نہیں چلانی، اس کا چلانی ہے. کئی ادارے ہیں آپ کے شہر کے اندر، آپ کے ملک کے اندر، ان میں کئی ایسے ادارے ہیں جن کا نام ہم دیں گے تو شاید اگلی دفعہ میں بھی آپ کو یہاں کھڑی نظر نہیں آؤں گی.
لیکن پاکستانی ذرائع ابلاغ پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار عدنان رحمت میڈیا کی ساکھ کے مسئلے کی جانب نشاندہی کرتے ہوئے کہتے ہیں،
میڈیا میں ایتھکس کا ایک بڑا سوال ابھر رہا ہے، کرائسس آف کریڈیبلٹی ہے میڈیا کی، لیکن اس کا حل سیلف ریگولیشن میں ہے، انفورسڈ اوور دی ٹاپ ریگولیشن میں نہیں ہے.
پاکستان میں آزادی اظہار رائے کے تناظر میں اچھی پیش رفت بھی ہوئی ہیں، اور 3 سال بعد یوٹیوب پر سے پابندی اٹھائی گئی، ایڈیٹرز فار سیفٹی کا قیام عمل میں آیا، ضلع لاڑکانہ کے صحافی شان ڈائر کے قتل کی اثر نو تحقیق کا فیصلہ کیا گیا، اور خیبر پختونخوا کے صحافی ایوب خٹک کے قاتل کو مجرم ٹھہرایا گیا. عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد.
دنیا میں مذہبی آزادی پر نظر رکھنے والے امریکہ کے کمیشن نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت میں گزشتہ سال مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہوا اور عدم رواداری کے واقعات بڑھ رہے ہیں. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مختلف ہندو تنظیمیں مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنا رہی ہیں اور انہیں حکمراں جماعت کے رہنماؤں کی پشت پناہی حاصل ہے. بھارت میں حقوق انسانی کی تنظیمیں بھی مذہبی آزادی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر رہی ہیں، لیکن بھارتی حکومت نے امریکی ادارے کی رپورٹ یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ بھارت میں سب کو مذہبی آزادی کی ضمانت حاصل ہے اور اسے کسی کی رپورٹ کی ضرورت نہیں. دہلی سے شکیل اختر.
مذہبی آزادی پر نظر رکھنے والے امریکی کانگریس کے کمیشن نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت میں گزشتہ برس مذہبی آزادی کی صورتحال پہلے سے خراب ہوئی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مذہبی اقلیتوں، بالخصوص مسلمانوں، عیسائیوں اور سکھوں کے خلاف ہندو قوم پرستوں کے ہاتھوں تشدد، ڈرانے دھمکانے اور ہراساں کیے جانے کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں. اس رپورٹ میں حکمراں بی جے پی کے صدر امت شاہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مسٹر شاہ ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے تبدیل مذہب مخالف قانون کی وکالت کی تھی جس کے سہارے عیسائیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. حقوق انسانی کے سرکردہ کارکن گوتم نولکھا نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
جو زیادہ مہتوپورن ہے اس رپورٹ میں وہ یہ کہ اس بار انہوں نے 2-3 چیزوں کی طرف بڑا صاف اشارہ کیا ہے جو کہ سیدھے کہنا چاہیے آروپت کرتا ہے حکومت کو اور خاص کر کے بی جے پی آر ایس ایس والوں کو. کیونکہ ایک طرف وہ یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ بی جے پی ٹیسٹلی سپورٹ کر رہی ہیں ان تمام گروپس کو جو کہ اس سب کام میں لگے ہوئے ہیں، ڈیوائزیو، یہ جو اٹیکس، اس طریقے کی جو چیزیں ہو رہی ہیں. دوسرا انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ کہاں کس طریقے سے پولیس کا جو بائس ہے، پورا جو رویہ ہے انویسٹیگیشنز کرنے کا یا اس کو روکنے کا، وہ اس میں جو پارٹیزان شپ یا بائس دکھائی دے رہا ہے وہ اور بڑھ گئی ہے جب سے ان کی حکومت آئی ہے. لگ بھگ جو بات یہ بھی کہہ رہی ہے رپورٹ جس میں اشارہ کیا ہے کہ ایک طرح کی امپیونٹی انہیں لگ رہا ہے انہیں مل گئی ہے.
عیسائی رہنما اور حقوق انسانی کے کارکن جان دیال بھی امریکی رپورٹ کے جائزے کی تصدیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملک میں مذہبی آزادی کی صورتحال پہلے سے خراب ہوئی ہے.
راجستھان سے لے کے مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، گجرات کے کچھ ٹکڑے، مہاراشٹر کے ٹکڑے، جھارکھنڈ، اڑیسہ، یہ بیلٹ تو تقریباً ایک دم ایک طریقے سے انہوں نے زر خرید ہو گیا ہے. اتر پردیش میں بھی کانڈ ہو جاتے ہیں اور نیچے کرناٹک اور تمل ناڈو میں بھی ہو جاتے ہیں، مگر یہ جو ٹرائبل بیلٹ ہے یہاں پر تو ایک دم جیسے منمانی ہو رہی ہے. بھارت کا قانون جیسے وہاں پہ ویدیہ نہیں ہے، گاؤں در گاؤں کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کوئی عیسائی کو ٹالریٹ نہیں کریں گے، یہاں پہ آپ اتوار کو اپنے گھر میں دعا نہیں مانگ سکتے.
گوتم نولکھا کا خیال ہے کہ حکومت نے جس طرح کا رویہ اختیار کر رکھا ہے اس سے ملک کے جمہوری ادارے کمزور پڑ سکتے ہیں.
یہی ہے ان کا ارادہ بی جے پی آر ایس ایس کا، کیونکہ جب آپ پولیس کو پوری طرح سے اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں، وہ کیول ان ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز اور ہندو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز کو سپورٹ کرتی ہے اور ان کی بات پر کاروائیاں کرتی ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق کام کرتی ہیں, اور دوسرے لوگوں کے خلاف بڑی سخت کاروائی کی جاتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. تو یہ سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ ان کے ہاتھوں یہی ہے کہ انہیں نہ تو کانسٹیٹیوشن کا, نہ رول آف لا کا, انہیں نہ ڈیموکریٹک پرنسپلز کا کہ میجورٹی رول وتھ پروٹیکشن آف مائنورٹی کے, جو ایک انٹرنزک ایک پرنسپل ہے ڈیموکریسی کا, اس کی طرف ان کا کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں ہے.
مذہبی آزادی پر نظر رکھنے والے امریکی کمیشن کے ارکان کو گزشتہ مارچ میں بھارت نے یہ کہہ کر ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا کہ ملک میں اس طرح کے جائزے کا ان کا کوئی حق نہیں ہے. مذہبی آزادی کے سلسلے میں امریکی کمیشن نے بھارت کو 2009 سے ٹائر 2 کے زمرے میں رکھا ہے. اس میں افغانستان, آذربائیجان, کیوبا, ترکی, روس, ملیشیا, لاؤس, قزاقستان اور انڈونیشیا جیسے ممالک شامل ہیں. بھارت نے امریکی کمیشن کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے. وزارت خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت مختلف مذاہب کا ملک ہے جس کی بنیادیں مضبوطی سے جمہوری اصولوں پر قائم ہیں. بھارتی آئین ملک کے ہر شہری کو بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے, ان میں مذہبی حقوق بھی شامل ہیں. لیکن جان دیال کا کہنا ہے کہ حکومت کو حالات بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے.
فرانس کے اندر ایک پگڑی کسی کی اچھالی جاتی ہے, ہم کو درد ہوتا ہے. پاکستان میں ہندو اور عیسائی مارے جاتے ہیں, ہم کو درد ہوتا ہے. سری لنکا میں تمل مارے جاتے ہیں, ہم کو درد ہوتا ہے. بنگلہ دیش میں مارے جاتے ہیں, ہم کو درد ہوتا ہے. ہم انسان ہیں کہ نہیں ہے؟ ہندوستان میں مسلمان مارا جائے گا, عیسائی مارا جائے گا, تو دنیا بھر دیکھے گی. ہم لوگ ماڈرن دیش ہیں, اور ہیومن رائٹس کسی دیش کی باؤنڈری سے نہیں ہوتا ہے. پورے وشو میں ایک ہی ہیومن رائٹ ہے, وشو میں ایک ہی ہیومینٹی ہے. اور امریکہ کو دخل نہیں دے رہا ہے. اس نے ایک کاغذ چھاپا ہے, یونائٹیڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل کے اسپیشل راپورٹیور بھی یہ چھاپتے رہتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے. آپ مانیے, اس کے اوپر کچھ کارروائی کیجیے, ان گنڈا گردیوں کو روکیے. کوئی آپ کے اوپر انگلی نہیں اٹھائے گا.
گزشتہ برس مذہبی اقلیتوں کے خلاف کئی بڑے واقعات ہوئے تھے, جس کے بعد پورے ملک میں بڑھتی ہوئی عدم رواداری کے خلاف دانشوروں, ادیبوں, طلباء اور فنکاروں نے زبردست احتجاج کیا تھا. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
روس کہتا ہے کہ اسے امید ہے کہ شام کے شہر حلب میں جاری لڑائی آئندہ چند گھنٹوں میں ختم ہو جائے گی. حلب میں گزشتہ 10 دن میں 250 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں. روس اور امریکہ کو قیام امن کی کوششوں پر متفق کرنے کے لیے شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی الچی اسٹیفان دی مستورا نے آج روسی وزیر خارجہ سرگئی لوراف سے ماسکو میں ملاقات کی. وہ کل جنیوا میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے بھی ملے تھے. تفصیل کے ساتھ نصرت جہاں.
دو ماہ کی جنگ بندی کے بعد حلب میں دوبارہ جنگ چھڑ چکی ہے. اس ہسپتال کو بھی گزشتہ ہفتے فضائی حملوں میں نشانہ بنایا گیا. گزشتہ 10 روز میں سینکڑوں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں. شامی فوج کا موقف ہے کہ وہ صرف ان گروپس کو نشانہ بنا رہے ہیں جو کہ جنگ بندی کے معاہدے میں شامل نہیں, لیکن حلب میں متحارب دھڑوں کے درمیان فرق کرنا بہت ہی مشکل ہے. حلب میں جنگ شروع ہوتے ہی اس کا دائرہ پورے شام میں پھیل جاتا ہے. حلب کی صورتحال نے امریکہ سمیت عالمی طاقتوں کو جنیوا میں ایک بار پھر ہنگامی ملاقاتوں پر مجبور کیا ہے.
ہم جنگ بندی کی کوششوں کے لیے سیریا سپورٹ گروپ کے تمام ممبران کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, خصوصاً روس کے ساتھ, تاکہ ایسے علاقوں میں جنگ روکی جا سکے جہاں بہت زیادہ تباہی ہوئی اور مزید جنگ کے خطرات بھی ہیں.
اس کا کوئی بہانہ نہیں کہ شام میں جنگ بندی کے معاہدے کو اثر نور بنا کر نافذ عمل کیا جائے. ہم سب نے شامی عوام کو جنگ بندی کی صورت میں واحد مضبوط پیغام دیا تھا.
امریکہ اور روس دونوں شام میں جنگ بندی کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دے رہے ہیں. اسی سلسلے میں امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد مسٹر مستورا نے آج روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے بھی ملاقات کی. شام میں قیام امن کے لیے روس اور امریکہ کی کوششیں تو اپنی جگہ, لیکن یہ سوالات بھی تواتر سے کیے جا رہے ہیں کہ کیا یہ دونوں ممالک اقوام متحدہ کے قیام امن کی کوششوں کے بارے میں واقعی سنجیدہ ہیں, یا وہ ان کوششوں کو شام میں اپنے اہداف کے حصول کے لیے استعمال کر رہے ہیں.
5 مئی کو یہاں لندن میں میئر اور لندن اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہیں. غور طلب یہ ہے کہ یہاں لندن میں مقیم انڈین اور پاکستانی کس قدر اس مہم میں شامل ہیں. اسے جاننے کے لیے ہمارے ساتھی خالد کرامت نے یہاں کی بڑی بڑی پارٹیوں کے بعض سرگرم افراد سے بات کی. گفتگو کے لیے مقامات کا انتخاب بھی خاصا دلچسپ تھا. سماعت فرمائیے.
لندن میں میئر کے انتخابات کے سلسلے میں ہم نے رخ کیا شہر میں ایک حجام کی دکان کا جو ایک پاکستانی نژاد بزنس مین چلاتے ہیں, نام ہے نصر اللہ خان صاحب. مگر کیوں, اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں سیاست پر ہر وقت گفتگو ہوتی رہتی ہے, اسی لیے ہم نے یہاں کچھ مہمانوں کو دعوت دی جن کا تعلق یہاں کی بڑی سیاسی جماعتوں سے ہے. ان میں دو خواتین بھی شامل ہیں. گفتگو کا آغاز کمل تور صاحبہ سے کیا جو کنزرویٹو پارٹی کی ایکٹیوسٹ ہیں. ان کا تعلق انڈیا سے ہے اور یہ بالی ووڈ فلموں میں کام بھی کر چکی ہیں اور 2001 میں فیمینا مس انڈیا میں بھی حصہ لیا تھا. بات شروع کرتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا کہ لندن میں انڈین اور پاکستانی کمیونٹی کو یہاں کی سیاست میں کس طرح متحرک کیا جا سکتا ہے.
جب تک ہم یہ اپنے بچوں کو یا اپنے ینگسٹرز کو بتائیں گے نہیں کہ پالیٹکس صرف سننے کی چیز نہیں ہے, آپ پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں. گھر میں بیٹھ کے آپ کریٹیسائز کریں گے تو کوئی چینج نہیں ہوگا. سیم وے اگر ہم ویمن کو امپاور کریں تھوڑا کہ اٹس ناٹ آل اباؤٹ جسٹ لکنگ آفٹر دا کڈس, کہ بچوں کی تو آف کورس ماں کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے فیوچر کو آپ بنا رہے ہیں, پر کہ اس کے ساتھ آپ ڈفرینٹ فارمز آف کریئر کو بھی چوز کریے.
گفتگو کو آگے بڑھایا ڈسکشن میں شریک نگت پراچا صاحبہ نے جو لبرل ڈیموکریٹ پارٹی کی ایکٹیوسٹ ہیں.
میں اپنا اون ایگزامپل دیتی ہوں کہ میں لبرل ڈیموکریٹس میں کیسے آئی. پیورلی اپنی مسجد کے تھرو, ہماری جو وینٹورتھ ہال کی مسجد ہے ان کے جو کیئر ٹیکر ہیں سو ٹو اسپیک وہ لبرل ڈیموکریٹ میں ہے. وہ مجھے ان کے ساتھ میں کام کرتی رہی ہوں ایز کمیونٹی لیڈر, ایز سپورٹنگ دا ماسک اینڈ آل دیٹ. تو آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم میرے ساتھ کیوں نہیں لبرل ڈیموکریٹس میں آ جاتی. پھر دین آئی لک ٹو دیئر پالیسیز, آئی لائک دم, تو اس میں پھر میں انوالو ہوگی. تو مجھے آئی تھنک اٹس سو امپورٹنٹ کہ ہم عورتیں اسپیشلی اس ملک میں ریپرزنٹیشن کریں, کیونکہ ہم نہ صرف مسلمان ہیں نہ ہم صرف ایشین ہیں, ہم عورتیں ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا ہے.
لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والے اورنگزیب چاولا صاحب سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پر ایکٹیو ہونے کے لیے ہمیں اپنی کمیونٹی کے مردوں میں شعور پیدا کرنا ہوگا.
ریپریزنٹیشن بالکل ہونی چاہیے, بلکہ گراس روٹ لیول کے اوپر جا کے ہماری کمیونٹیز میں خاص طور پہ عورتوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں, اور مرد جو ہیں ان کو اس قسم کی ایجوکیشن دینی چاہیے کہ وہ ان کو ایز اے کمپٹیشن نہ سمجھیں بلکہ ساتھ سمجھیں, کیونکہ 52% ایشین کمیونٹی میں عورتیں ہیں. اگر آپ ان کو نہیں باہر لے کر آئیں گے تو باقیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں, ان کو ان کے اپنے رائٹس اپنے مستقبل کے لیے خود فائٹ کرنا چاہیے.
کمل تور صاحبہ کا خیال ہے کہ سب مرد آزاد خیال نہیں ہوتے.
کتنے ہمارے ہی ایتھنک مائنورٹی, اب میں لاؤں گی اس میں کتنے آدمی ہماری طرح اوپن مائنڈیڈ, آپ کی طرح اوپن مائنڈیڈ نہیں ہیں. کتنے آدمی, آپ خود پتا ہوگا آپ کے کتنے دوست یا انکل یا میرے انکل ان کے اوپن مائنڈیڈ نہیں ہوتے, وہ سوچتی ہیں کہ عورت کا کام ہے گھر میں رہنا.
گفتگو میں شامل ہوئے دکان کے مالک نصر اللہ خان صاحب.
اگر ہم بیسیکلی اپنے بچوں کو اس سسٹم میں لائیں گے, جیسے میری بیٹی ہے وہ لا کر رہی ہے فائنل ایئر میں ہے, اب اس کو اگر میں اس وقت موٹیویٹ کروں گا نا کہ پولیٹکس میں حصہ لے سکتی ہو, اگر وہ کمیونٹی کے ساتھ اٹیچ ہوگی کام کرے گی وہ پولیٹکس میں آ سکتی ہے. یہاں کوئی پابندی نہیں ہے, یہاں فریڈم ہے, یہاں ایسی کوئی مشین نہیں ہے جو کہ پولیٹیشین پیدا کر رہی ہے. صرف یہ ہے کہ آپ اپنی پولیٹیکل جو آپ کی پولیٹیکل پارٹی اس کے لیے کام کیسے کرتے ہیں. سعیدہ وارسی کو دیکھ لیں, سعیدہ وارسی کنزرویٹو میں تھی, تو وہ اس کے پیرنٹس کی جو ہسٹری آپ کے سامنے آئے, چند روپے وہ لے کے آئے تھے اس کنٹری میں, اس نے کوشش کی, وہ منسٹر بھی بنی. اس لیے میں دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے مطلب ہمارے ساتھ اب لندن کے لیے ایز اے لندنر ہمارے لیے بیسٹ چانس ہے. 60% پاپولیشن جو ہے وہ اب یہ ہے کہ ایتھنک مینورٹیز کی ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو رائٹس ہمیں ویسے تو یہاں فریڈم ہے ہر ایک کے لیے, بینگ ہیومن کائنڈ ہمیں ہر ایک کو سوچنا ہوگا, لیکن جو مسائل ہم یہ لے کے گھر بیٹھے رہیں گے کہ ہمارے مسائل ہیں حل نہیں ہوتے, یہ پولیٹیشین جو ہے وہ گورے ہیں, ایسی نہیں بات. اگر آپ پولیٹکس میں حصہ لیں گے, آپ اس میں ووٹ ڈالیں گے یا اس میں ایز اے پولیٹیشین پارٹیسپیٹ کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے رائٹس کو اچھے طریقے سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں.
ڈسکشن میں سبھی لوگوں کا خیال تھا کہ لوگ سیاست میں شریک نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں جی یہ تو امیر لوگوں کا کھیل ہے.
میرا خیال ہے کہ ینگ پیپل جو ہیں دے آر گیٹنگ بٹ تھوڑا سا پالیٹکس سے دور اس لیے ہو رہے ہیں حالانکہ یو کے جو ہے نون ٹو بی دی فلیگ شپ آف ڈیموکریسی, لوگ اس لیے دور ہو رہے ہیں کیونکہ اسکینڈلز لائک پینما لیکس کہ عام آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو پالیٹیشین کے ساتھ برابر نہیں سمجھتا, وہ سمجھ رہا ہے کہ پالیٹیشین جو ہے وہ ہی کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ. تو میرے خیال میں اگر ہماری انگیجمنٹ گراس روٹ لیول کے اوپر ووٹر کے ساتھ اس طرح ہوگی کہ وہ چینج کر سکتا ہے, وہ آن بورڈ آ سکتا ہے, اس کے ووٹ کی پاور ہے, ٹھیک ہے, تو تب میرا خیال ہے کہ پالیٹکس ڈیموکریسی ایوالو ہو سکتی ہے جو جس طرح ایک وقت میں تھی. اس وقت جو ہے وہ پرابلم یہی چل رہی ہے کہ آپ کے پاس جو لنڈن کے الیکشن میں جو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت وہ یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک طبقہ ہے جو پولیٹیشنز کا ہے, جو پولیٹیشنز ہیں جو کہ ایک مشین سے بن رہے ہیں, جو ان کے بڑے بھی پولیٹیشنز تھے وہ بھی پولیٹیشنز ہیں اور وہ ایک رولنگ پارٹی بن رہی ہے. رولنگ پارٹی سے یہ نہیں کہ کنزرویٹو ہے, لیبر ہے, لب ڈیم ہے, وہ پولیٹیشنز جو ہیں وہ اپر سرکل میں ہی ہیں اور وہی ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے جا رہے ہیں, ایک پالیسی ایک ہی ہے اور وہ اسی پالیسی کو آگے ڈرائیگ آن کر رہے ہیں.
یونائٹڈ کنگڈم جو ہماری جہاں ہم رہ رہے ہیں ہماری کنٹری ہے جو, وہ پھر بھی باقی کنٹری سے بہت اچھی ہے. اگر آپ دیکھیں انڈیا میں گاندھی پریوار ہے, بہت ساری ادر کنٹریز میں جنریشن سے پولیٹیشینز, اب میری پارٹی کے لیڈر ہیں ڈیوڈ کیمرون, ان کا پتا جی تو بالکل اکیڈمک تھے, ماتا جی اس میں نہیں تھی. میں ایک دن کیمپیننگ کر رہی تھی اور ہم ڈور ناک کر رہے تھے کسی کے گھر پہ ہم تھے اور کوئی اندر سے آدمی نکلے, جینٹلمین نکلے اور انہوں نے کہا کہ میں بالکل ڈسلیوژنڈ ہوں, جیسے ہمارے کو ابھی بولا گیا, مجھے پالیٹکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ پالیٹکس ایک گیم ہو گئی ہے پیسے والوں کی. میں کہا سر آپ یہاں پہ غلط کر رہے ہیں کیونکہ میں کھڑی ہوں یہاں پہ, ہم لوگ کوئی بہت لیگیسی کے لوگ نہیں ہیں, میں اگزامپل ہوں, میرے کو ابھی ایک سال ہوا ہے پالیٹکس میں, پر میں دا وے ہم لوگ گرو کر رہے ہیں, میں گرو کر رہی ہوں, میرے باقی کے دوست لوگ گرو کر رہے ہیں پارٹی میں, ہم لوگوں کو بہت اپرچونیٹی. یہ ایک لائیو اگزامپل ہے کہ میرے جیسا انسان کر رہا ہے ایک نارمل فیملی سے انڈیا سے آیا ہوا, تو آپ یہ بیٹھے بیٹھے اگر ججمنٹ پاس کریں گے کہ جی امیروں کی گیم ہے, تو پھر تو آپ یہی کرٹیسائز کرتے رہیں گے.
تو یہ تھے لندن والے میئر کے الیکشن کی تیاریوں میں, الیکشن جمعرات کو ہے پرسوں, اور یہ رپورٹ آپ کے لیے تیار کی تھی ہمارے ساتھی خالد کرامت نے. اور اب میں سیربین کے بڑے موضوع پر آیا ہوں اس لیے کہ خاصا رش ہے ٹویٹس پہ بھی اور فیس بک پر بھی. جو لوگ براہ راست سجیشنس کے ساتھ بات کر رہے ہیں ان کا تو میں جواب دے پاؤں گا, لیکن تعریفی کلمات سے پروگرام بننا کیا فائدہ. سب سے پہلے میں خبر تو پتہ ہے نا, وہ یہ تھی کہ زیر حراست اموات یعنی وہ لوگ جو پولیس کی کسٹڈی میں ہوں, رینجرز کی کسٹڈی میں ہوں, ان کی اگر موت واقع ہوتی ہے تو ریاست کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے. اور اس کے پس منظر میں آج ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار کے کوآرڈینیٹر آفتاب احمد کا دوران حراست فوت ہونا ہے. سب سے پہلے میں لے رہا ہوں, یہ الفین ہے, انہوں نے لکھا ہے, سر میں آپ کو سن رہا ہوں, ظاہر ہے پروگرام سن رہے ہوں گے. باہر دنیا میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا سخت قانون ٹھیک, لیکن پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹی سر بہت مختلف ہیں. اور مائی سول نے لکھا ہے کہ اب یہ ان کا ٹویٹر نیم ہے, اس ملک میں انسانی جان کی قیمت نہیں, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. قریشی 1965 کہتے ہیں کہ جب لوگوں کے لیڈر ہی انہیں کچھ نہ بولنے دیں, رد عمل ظاہر نہ کرنے دیں, تو یہ تو اور بھی بڑا سوال ہے نا, بتائیے ہم کیا کریں. شب گزیدہ سحر نے لکھا, ہر ماورائے عدالت قتل قابل مذمت ہے اگر مگر نہیں. بعض لوگ بلوچستان کے واقعات کوٹ کرتے ہوئے تصاویر بھیج رہے ہیں جس میں وہ لاشیں ہیں جن سے دیکھا جا سکتا ہے کہ تشدد کیا گیا ہے, اور کئی ایک فوٹو آئے ہیں جو آفتاب احمد کے سلسلے میں جب ان کی ناش لے جائی جا رہی ہے تو اس پر تشدد کے نشان یا ایسے نشان جو نارمل نہیں ہیں وہ دیکھے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے فیس بک کے بعض, میں ان کے نام نہیں لے رہا, قصدن نہیں لے رہا, لیکن کلمات اس قسم کے ہیں کہ وہ ملک جہاں پر قانون کی عمل داری نہ ہو, وہ ملک جہاں قانون کو قانون نہ مانا جاتا ہو, تو پھر وہاں تو یہ سب کچھ ہوگا ہی. ایک کمنٹ ہے, ان کا نام میں لیے دیتا ہوں اس لیے کہ اصلی نہیں ہے,
ذوالفقار اختر کا، یہ کہتے ہیں کہ اب اس ملک کے حالات پر رحم کرنے والا اوپر والا ہی ہے۔ سیربین کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر امبر خیری، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے رابن شوڈر۔ تو میں حسب معمول اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سیربین سننے کا شکریہ۔ لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کے ساتھ۔
پاکستان کے شہر کراچی میں سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن آفتاب احمد رینجرز کی حراست میں فوت ہو گئے ہیں۔ انہیں ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث ہونے کے شبے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے فوجی عدالتوں کی جانب سے 11 خطرناک دہشت گردوں کو دی جانے والی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے۔ فرانس کی حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال مسلمانوں کے خلاف جرائم کی تعداد 429 ہو گئی ہے، جو اس سے پہلے سال کے مقابلے میں 3 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد منظور کی ہے، جس میں جنگ زدہ علاقوں میں موجود اسپتالوں، کلینکس اور طبی عملے کی حفاظت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ قرارداد گزشتہ ہفتے شام کے اسپتال پر فضائی حملے کے بعد لائی گئی ہے، جس میں 30 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔